بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قرهم پہنچے سورۃ البینہ کی تفسیر پر. پچھلے درس میں تقریباً آدھی سورۃ کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، آیت نمبر 5 تک، اور آج کی نشست میں آیت نمبر 6 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: بین اللہ تعالی فی ھذہ الآیۃ بیانا مؤکدا بان، اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے تأکید کے ساتھ، ان کی تأکید کے ساتھ، ان جو ہے تأکید کے لیے مؤکدن بان، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، مشرکوں میں سے، کیا انجام ہے؟ فی نار جہنم. شیخ صاحب فرماتے ای فی النار التی تسمى جہنم، اس آگ میں جس کا نام جہنم ہے، اس آگ میں ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا. وسمیت جہنم لبعد قعرها وسوادها، جہنم کو جہنم کیوں کہا جاتا ہے؟ بعد قعرها، کیونکہ وہ بہت گہری ہے، قعر گہرائی کو کہتے ہیں. وسوادها، اور بہت کالی ہے، کالی آگ ہے، جب آگ شدت پکڑ لیتی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. فہم اخذ من الجہمتی، یہ لفظ جو جہنم ہے یہ جہمت سے لیا گیا ہے. وقیلا، یعنی جہمت میں کیا دو معنی ہیں؟ گہرائی اور کالک، جب جو مل جاتے ہیں تو اسے جہنم کہتے ہیں، یا جہما کہتے ہیں. وقیلا، یہ بھی کہا جاتا ہے انہ اسم اعجمی عربته العرب، یہ بھی کہا گیا کہ جہم جو لفظ ہے یہ عربی نہیں بلکہ عجمی لفظ ہے، لیکن عرب نے اس کو استعمال کر کے اس کی تعریب کر لی ہے اور عربی زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. وَأَيَّنْ كَانَ، چاہے کوئی بھی ہو یہ لفظ، فَإِنَّهُ، یعنی لفظ جہنم، اسم میں اسماء النار، چاہے معاملہ عربی لفظ ہو یا عربی لفظ نہ ہو، عجمی لفظ ہو، عرب نے استعمال کیا ہو، بات کوئی بھی ہو، لفظ جہنم جو ہے یہ جہنم کی، یعنی آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسم من اسماء النار. وقوله، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان الذین کفروا من اہل کتاب المشرکین، من ہنا بیان للابہام، من اہل کتاب، تو من سے کیا مراد ہے؟ بیان للابہام، ان الذین کفروا، اب کون سے کافر ہیں؟ اب ایک ابہام سا آ گیا ہے، سارے کافر ہیں، کافر میں سے کون ہیں؟ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اہل کتاب مشرکین خصوص طور پہ، ویسے تو سارے کافر ہیں، لیکن اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ان دونوں کا خاص ذکر کیا. این ابہام الاسم الموصول، الذین میں ابہام ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں ہمیشہ، تو اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مزید وضاحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب مشرکین سے بیان فرمائی ہے. فی قول ان الذین کفروا وعلی ھذا فیقتضی ان اہل کتاب کفار، اور سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کافر ہیں کہ نہیں؟ کافر ہیں. وہم الیہود والنصارہ، اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ الیہود والنصارہ. والامر کذلک، اور بات ایسی ہی ہے، یعنی حق بات ہے کہ یہود والنصارہ کافر ہیں. فان الیہود والنصارہ کفار، کہ یہود والنصارہ کافر ہیں. کیوں؟ حین لم یؤمن برسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اس لیے وہ کافر ٹھہرے ہیں. وَإِن قَالُوا إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْعُونَ لِمَوْتِهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ الَّتِي يَتَزَلَّفُونَ بِهَا فَإِنَّهُمْ كَاذِبُونَ. اسے انڈر لائن کر لیں, بہت اہم بات ہے. فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, وَإِن قَالُوا, اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں, انہم مؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آخر کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے, اور اپنے مردہ جو لوگوں کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. وما اشبہ ذلک, اور اس جیسی باتیں, عبارات تزلفون بها, ایسے الفاظ اور عبارتیں اور جملے جن سے وہ نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی, فإنهم كاذبون, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اذا لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر لآمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر واقعی سچے ہوتے اپنے اس ایمان میں جو اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے, تو ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. بل آمن برسلہم, بلکہ اپنے رسولوں پر تو ایمان صحیح طریقے سے لے کے آتے, وہ بھی ان سے نہ ہوا. لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد وجد وصف فی التوراۃ والانجیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصف ہے وہ توراۃ انجیل میں بھی موجود ہے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاعراف, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو امی نبی ہے, الذي يجدون مكتوب عنده في التوراة والانجيل, وہ جن کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں. وہاں پہ کیا وصف دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ رسول ہیں, نبی ہیں اور امی ہیں. سبحان اللہ. یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویحل لهم الطیبات, اور طیبات ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں. ویحرم عن المخبائث, اور محرمات اور خبائث کو ان پر حرام کرتے ہیں. الى آخر الآية, سورة الاعراف آیت نمبر 157. بل ان عیسى علیہ الصلاة والسلام قال لبنی اسرائیل, بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے یعنی واضح طور پہ یہ فرمایا ہے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, ان رسول اللہ الیکم, کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم لوگوں کی طرف, الیکم خاص تم لوگوں کی طرف, مصدقا لما بین یدی من التورات, میں تصدیق کرتا ہوں جو کچھ جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تورات پر, ومبشرا برسول یأتی بعد اسمه احمد, اور میں بشارت دے رہا ہوں اس رسول جو میرے بعد میں ایک جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الى آخر آیہ سورۃ الصف آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا نام بھی موجود ہے. سبحان اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فلما جاء هذا الرسول, بس جب یہ رسول آیا ان تک پہنچا, الذي بشر به عیسی بالبینات, جن کی بشارت عیسیٰ السلام نے دی دلائل کی روشنی میں, قالوا هذا سحر مبین, جواب میں کیا کہا, مان لیا, ایمان لائے, بلکہ جواب کیا کہا, هذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے. وکذبوه, اور جھٹلا دیا, ولم يتبعوه, اور اتباع نہیں کی, الا نفرا قليلا من اليهود والنصارى, سوائے چند لوگوں کے یہود و نصارہ میں سے, بہت کم تعداد میں. فقد آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم واتبعوه, جنہوں نے ایمان, جو لوگ ایمان لے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان, اولئک هم شر البریہ, یعنی یہ مخلوقات میں سے بدترین مخلوقات ہیں. دیکھیں مخلوقات میں مختلف مخلوقات پائے جاتے ہیں, انسان ہیں, جن ہیں, جانور ہیں, درند ہیں, پرند ہیں, مختلف مخلوقات ہیں. کوئی سوال کرے سب سے بدترین مخلوق کون ہے، کیا جواب ہے؟ کیا جانور ہیں سب سے بدترین مخلوق؟ ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک جانور میں سے سب سے بدترین جانور کیا ہے؟ خنزیر ہے، کتا بھی ہے. اس لیے گالی کے طور پر جب کسی سے نفرت ہو تو گالی میں کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کیا گالی دیتے ہیں، یعنی یہ دو جانور بیچارے جو ہیں یہ گالی بن چکے ہیں. کسی سے شدید نفرت ہو کتا کہہ دیتے ہیں، یہ خنزیر کہہ دیتے ہیں. یعنی تم یعنی یہ بندہ جو ہے یہ بہت زیادہ غصہ کرے فلان پر، اس کا اظہار اس گالی میں دے رہا ہے. اگر چرا تو خنزیر کا قصور ہے خنزیر ہونے میں، نہ کتے کا قصور ہے کتا ہونے میں، رب نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے. ان سے بھی بدترین کوئی مخلوق پائی جاتی ہے؟ عجب بات ہے نا، سبحان اللہ. اولئک هم شر البریہ، لفظ دیکھیں ذرا، بریہ پوری مخلوقات جو بھی ہے، جس میں نالے کا کیڑا بھی ہے، مخلوقات میں سے ہے کہ نہیں، گندی مخلوقات میں سے ہے نا، وہ بھی شامل ہے. کوئی سوچ سکتا ہے انسانوں میں سے جو اشرف المخلوقات ہیں کوئی اتنی گر جائے گا جو ان پوری مخلوقات سے بھی زیادہ برا ہوگا؟ کون ہے؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. کتنی سخت وعید ہے. آخرت میں جہنم کی آگ ہے، دنیا میں شر البریہ ہیں، ناکامی مکمل طور پہ. نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. دیکھیں ہمیں خوبصورت نظر آتے ہیں اہل کفر، دنیا ان کے پاس ہے، بدترین لوگوں کے پاس دنیا ہے، لیکن دین نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. اس لیے ہر چمکتی چیز سونا نہ سمجھا کریں. اچھا اللہ نے ان کو کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ان کی دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، سب کو اپنے رب کے لیے صبر کرو، اور پھر اس کی مٹھاس بھی، اس کا جو لذت وہ بھی محسوس کرتے رہو. تو مومن ہمیشہ ایسے رہتا ہے، قید میں رہتا ہے، شریعت کی حد نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے. کافر کی کیا شریعت ہے اور کیا حد ہے؟ جو کھانا چاہتا ہے، جو پینا چاہتا ہے. میں اسے بتا رہا تھا، میں تقریباً بہت پرانی بات ہے، 20 سال سے زیادہ ہو گئے تقریباً، ایک ہوٹل تھا جاپان میں، شاید ابھی بھی ہوگا، اس کی خاص ڈش تھی. خاص ڈش کیا خاص ڈش تھی؟ سور کا سر جو ہے اسے پکا کے بدبودار وہ پیش کرتے تھے، اور بڑے بڑا مہنگا. امیر لوگ یوں ناک بند کر کے کھا رہے تھے، یوں ناک بند کر کے کھانا ہے، سبحان اللہ. یعنی یہاں تک لوگ گریں گے، اس حد تک. وجہ کیا ہے؟ جو بھی کھانا کوئی روک ٹوک ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں. کیوں؟ شریعت کی حد ہی نہیں ہے. واللہ شریعت محفوظ کر دیتی ہے، واللہ شریعت میں رحمت ہے، واللہ رحمت ہے، عزت ہے، شرف ہے. ان لوگوں کو دیکھیں، لباس جو بھی پہننا چاہے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، کھانا جو بھی کھانا چاہے، پینا جو بھی پینا چاہے. لیکن مومن کی زندگی دیکھیں آپ، محدود زندگی ہے. واللہ جو زندگی سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. قناعت پسندی ہے، الگ خاص رحمت، خاص برکت نازل ہوتی ہیں. چھوٹا سا گھر ہے لیکن سب کے سینے کشادہ ہے، محبت ہے، نفرت نہیں ہے، محبت اللہ کے لیے ہے، رب کو راضی کرنے والے ہیں. چھوٹے سے مسئلہ ہوتا ہے فوراً حل ہو جاتا ہے. میاں بیوی کی زندگی جنت، باپ بیٹے سے محبت جنت ہے. رشتہ داروں میں آپ دیکھیں، نفرت کرتے ہوں گے ان سے کیونکہ وہ ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ چکے ہیں. دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت فرمائی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ اچھا آگے آئے گا. شاب عثمين رحمه الله فرماته أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة، بدترين مخلوق، لأن البرية هي الخليقة، لأن البرية هي الخليقة، يمكن برية جهة مخلوقات كيتني خليقة. وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، جسي أصابته كافر جهة آدم كأولاد ميسي، يعني إنسان ميسي يهود ونصارى جو مشركين هي شر البرية، بدترين مخلوقات هي شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله، والله تعالى ليس مزيد بزاهد فرمائه الله تعالى كي اسفرمان من إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، سورة الانفال بربشبان من الله تعالى كي ارشاده كي بشك جانور سبترين جانور الله تعالى كي ها جو هي وہ ہے جن نے کفر کیا وہ ایمان ہرگز نہ لائیں گے، تو جانور سے بدتر ہیں. شر الدواب یعنی جو زمین پر حرکت کرنے والے مخلوقات ہیں سب میں سے جو بدترین ہے وہ اہل کفر ہے. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسری آیت میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، سب سے بدترین مخلوقات، دواب سے مراد یہاں مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہے جو الصم بہرے ہیں، البکم گنگے ہیں، الذین لا يعقلون جن کی عقلیں نہیں ہیں. ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان سے خیر کو جان لیتا تو ان کو ضرور سناتا. ولو أسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر ان کو سنا بھی دیتا تو منہ موڑ کے اعراض کر لیتے اور دور اختیار کر لیتے. سورۃ الانفال آیت نمبر 22 اور 23. شاہ صاحب فرماتے ہیں فہؤلاء الکفار من الیہود والنصارى والمشرکین هم شر البرية عند الله عز وجل، بدترين مخلوقات الله تعالى كها يكافر جميع يهود ونصارى مثل مشركين مثل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، وقر معاملة إساء هي كي بدترين مخلوقات هي مخلوقات مثل تو انسى صرف شر هي آپ شر كي توقع هي کر سكتے هي، لأن شرير ينبثق منه الشر، كيونك شر پسان سے مثل شر هي نکلتا رہتا ہے. ولا يمكن ابدا ان نحسن الظن بهم، اور ان کے سے حسن ظن کرنا بالکل ممکن ہی نہیں ہے. حسن ظن ان سے رکھا جاتا ہے جن میں کوئی خیر پائے جائے، جو ہیں بدترین مخلوقات مخلوقات میں سے، ان سے آپ کس خیر کی توقع کرتے ہیں؟ قد نثق بالصادقین منهم، لیکن یہ بھی ممکن ہے، لیکن بہت کم ایسا امکان ہے. قد نثق بالصادقين منهم، کہ جو سچے ان میں سے ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے. كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن اريقط، جیسا کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک عبد الله بن اريقط پر بھروسہ کیا، اور کوئی جانتا ہے کب؟ ہجرت کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے ہجرت کا وقت آیا اور مشرکین نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹ مقرر کیے تھے، کوئی زندہ مردہ اگر خبر دے گا تو اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھا راستہ تھا جو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا تھا اس کو چھوڑ کر جنوب کی طرف جا کے پھر شمال کی طرف جو ساحل جو جدہ کا جو راستہ جو حرمین کا راستہ ہم کہتے ہیں یہی راستہ تھا، تو اس راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کا پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے، یہ پتہ تھا کہ اور راستہ بھی ہے لیکن راستے کی کہاں پر کس طریقے سے کیا توصیف جانتے نہیں تھے، جو جانتا تھا وہ مشرک تھا. اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر قیمت لگا دی گئی اور یہ مشرکین میں سے ہے، اور مشرک کو تو یعنی کافر کو تو پیسہ چاہیے اور 100 اونٹ اس کو مل جائیں گے، تو راستے جانا بھی لازمی ہے، تو کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے کہ شخص جو ہے سچا ہے، الصادقین منہم، جھوٹ نہیں بولتا اور خیانت نہیں کرے گا سبحان اللہ، اگر مشرک ہے تو بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل ترین وقت میں، یہ مشکل ترین وقت عام بات تھوڑی ہے، یا زندگی اور موت کا معاملہ تھا، تو آپ نے بھروسہ کیا اس مشرک پر اور کافر پر، اور واقعی وہ بندہ سچا نکلا اور جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھائے بھی، جو بھی یعنی طے ہوا تھا کہ آپ کو جو فیس دینے جو بھی کرنا ہے اس پہ اس بندے نے اکتفا کیا وعدے کے مطابق سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت کم چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ مشرکین پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط سے پر بھروسہ کیا تھا، حين استأجره يدل على طريق الهجرة، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجرت دے کے اسے ہجرت کے راستہ جو ہے معلوم کیا تھا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے, جیسے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ قصہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط پر بھروسہ کر کے یعنی اپنا رہنما بنایا ہجرت کے وقت. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن غالبهم وجمهورهم لا يثق منهم لأنهم شر, لیکن جو غالب ہیں مشرکین اور کافروں میں سے جو ان کا جمہور ہے ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ شر پسند ہے. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من يهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين, جب اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو کافروں کو ذکر کیا ہے کہ بدترین مخلوقات ہیں مخلوقات میں سے, پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حکم بھی بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ معتمد رحمہ اللہ والقرآن کریم مثانی تثنى فيه المعانی, والقرآن کریم معانی تثنى فيه المعانی, قرآن مجید جو ہے مثانی ہے, تثنى فيه المعانی جس میں معنی کو دہرایا جاتا ہے اور جو ضد ہے اسے بیان کیا جاتا ہے, یہ معنی مثانی کا. فيؤتى بالمعنى وما يقابله, تو ایک معنی کو بیان کیا جاتا ہے پھر جو اس کے مقابل سے ضد ہے اس کی بھی بیان کیا جاتا ہے. ویأتی بأصحاب النار وأصحاب الجنة, اصحاب النار کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اصحاب الجنت کا بھی ذکر ہوتا ہے. ویأتی بآیات الترہیب وآیات الترغیب, ڈرانے والی آیات بھی ہوتی ہیں اور ترغیب والی رغبت والی آیات بھی ہوتی ہیں, ان کا ذکر بھی ہوتا ہے. وہلو مجارا اور اسی طریقے سے آگے تک, لأجل أن يكون الإنسان سائلا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء, تاکہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا رہے خوف ڈرتے ہوئے اور رجاء امید کرتے ہوئے. ولئلا يمل, تاکہ اسے بلالت بھی نہ ہو. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا, کیونکہ جب اسلوب میں تبدیلی ہوتی ہے اس میں تنویع ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس کو قوت اور ایک پش سا مل جاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة, اس کے برخلاف کا اگر بات جو ہے وہ ایک ہی طریقے کی ہو اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه, انسان ملالت کا شکار ہو جاتا ہے اور نفس میں کوئی یعنی تبدیلی نہیں محسوس کرتا اور اس کا اثر بھی اس کے دل میں یعنی ویسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البرية, شیخ صاحب فرماتے ہیں فخیر خلق اللہ عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات, مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کا کون ہے؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. وهم على طبقات اربع, اور ان لوگوں کے چار طبقات ہیں. بینها الله في قوله, اللہ نے بیان فرمایا ہے اپنے اس فرمان میں ومن يطع الله والرسول, جو فرمان برد کرتا اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم, تو وہ لوگ جو یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھنے چار قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے من النبیین, پھر والصدقین, پھر والشہداء, پھر والصالحین, وحسن اولئك رفیقا. سورۃ النساء آیت نمبر 69, شیخ صاحب فرماتے ہیں طبقات الاربع هي طبقات المؤمنین, یہ چار طبقات جو مؤمنوں کے طبقات ہیں. اعلاها طبقۃ النبوۃ, سب سے بلند ترین جو ہے وہ نبوت کا طبقہ ہے, سب سے عظیم اور سب سے اچھا. وعلى طبقات النبوۃ طبقۃ الرسالہ, اور نبوت کے طبقات میں جو سب سے بلند ہے وہ رسالت کا طبقہ ہے, رسالت ہے پھر نبوت ہے. ثم بعد نبوۃ الصدیقیہ, صدیقیت کا جو طبقہ ہے وہ نبوت کے بعد ہے. على رأس الصدیقین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, اور صدیقین میں سب سے بڑے صدیق ہیں, سب سے بهلة صديق أبو هي سيد بكر صديق رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهم. الطبقة الثالثة ليس طبقة شهداء كه الشهداء شهداء كون هي قيل إنهم أولو العلم يكها جاك ي أهل علمه أولو العلم علماءه وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله ويبيكها جاك يبولوا جو الله تعالى كراست من شهيد هو هي قتل كي قال الله تعالى كراست من جهاد من. والآية تحتمل المعنيين ورأيت من دون معنى محتمله جميعا بدون مراقبة بغير كسي مراقبة كي. والذي ينبغي لمفسر القرآن معرفته ومفسر القرآن يجعلناها هي أن الآية إذا كانت تحت المعنيين بدون مراقبة أن يحملها على المعنيين جميعا جزا بحلو قزر شكا هي شخصاً بار بار يبيان كيا هي كي جو تفسير کرنے والا شخص اسكي اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اگر آية تقريبا ایک سے زیادہ معنى موجود ہوتے اس میں کوئی تضاد ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے وہ دونوں پر اس میں محمول کیا جا سکتا ہے تو دونوں معنی لیے جاتے ہیں. فشہداء هم اولو العلم وهم الذين قتلوا في سبيل الله تو شہداء سے مراد علماء ہیں اولو العلم اور وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں دونوں معنی صحیح ہیں. وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل الا الصديقين اور یہ جو شہداء ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن صدیقین کے بعد ان کا مرتبہ ہے. قال تعالی والصالحین هم ادنى الطبقات ان چار طبقوں میں سے جو صالحین ہیں وہ سب سے آخر میں ہیں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خیر البریہ جو لوگ ایمان لے اور اچھے عمل کیے ہیں اگرچہ ان کی طبقات مختلف ہیں لیکن یہ چار جو ہیں طبقات والے لوگ جو سب سے پوری مخلوقات میں سب سے بہترین سب سے اچھے ہیں. أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا ثم بين جزاؤهم في الله تعالى كجزاء بيان فرمائي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار لأن الجزاء جو هي الله تعالى كها ایسے باغات ہیں اس جنت ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جماع الاختلاف انواعها جماع اس لیے ہے ان کے انواع مختلف ہیں لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنات جنتان جو جنت اللہ تعالیٰ کی دو ہیں جی اچھا جزاهم عند ربهم جنات وان تجري من تحتها الانهار شيء صفرت. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم بهل الثناء ہے پھر جزاء اللہ تعالیٰ پھر الثناء کو ذکر کیا ہے ان کو مدح کی ہے پھر جزاء بیان کیا ہے. جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم لان ثناء الله عليهم اعظم مرتبه واعلى منقبه توكي جو الله تعالى التعريف والثناء هي اسكا مرتبه بہت بلند ہے فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامه. شاصف فرمات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار جنات جماع الاختلاف انواعها اب جنت نہیں جنات ہے یعنی باغات ہے جمع کے صیغے میں. کیوں جمع کے صیغے سے بیان کیا ہے لاختلاف انواعه کیونکہ قسم مختلف ہیں لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الجنات جنت کے تعلق سے باغات کے تعلق سے جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهما دو جنتیں ہیں سونے کی جو ان کے برتن وہ بھی سونے کے جو کچھ وہ بھی سونے کا ہے دو جنتیں ایسی ہیں جو اس میں سب کچھ سونے کا ہے ہر چیز سونے کی ہے. وہ جنتیں من فضۃ دو جنتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہیں آنیتہما وما فیہما اور جو برتن ان کے جو کچھ ان میں وہ بھی چاندی کا ہے. شیخ صفر الى هذا يشير قول الله تعالى اور اسی کے اللہ تعالیٰ اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرماتے ہیں ولمن خاف مقام ربه جنتان اور وہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سورۃ الرحمن آیت نمبر 46. ثم ذکر اوصاف ہاتین الجنتین پھر ان دو جنتوں کے وصف بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے. ثم قال ومن دونهما جنتان پھر آگے سورۃ الرحمن آیت نمبر 62 میں 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی دو جنتیں ہیں پھر ان کے وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فلہم جنات دونك لي جنته فلهم جنات والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين لعملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة وجن جنتك الله تعالى نے تیار کر رکھا ہے اپنے مومنوں کے لیے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں یہ عظیم منازل ہیں عظیم گھر ہیں اعدہ اللہ عز وجل المؤمنین المتقین اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رکھا ہے مومن متقین کے لیے فیہا ما لا عین رأت ان جنتوں میں ان گھروں میں ان باغات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو ولا اذن سمعت نہ کبھی کسی کان نے سنا ہو ولا خطر على القلب بشر اور نہ بھی کبھی کسی کے دل میں کوئی یعنی سوچ آئی ہو ولا يمكن الانسان في هذه الدنيا ان يتصور كيف نعيم الاخره ابدا اس دنیا کوئی بھی انسان تصور تک بھی نہیں کر سکتا کہ آخرت کا نعیم کیسے ہوگا ہرگز نہیں یہ ممکن نہیں ہے لانه اعلى واجل مما نتصور کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس سے کہیں بلند و بالا ہے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما سید ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء جنة میں دنیا کے تعلق سے جو چیزیں موجود ہیں صرف نام ہی سے نام کی حد تک ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی جنت میں پھلوں کے نام ہیں رمان کسے کہتے ہیں انار کو صرف نام کی حد تک حقیقت جنت کے انار کے کچھ اور ہے تو پھر بتایا کیوں ہے کہ انار ہے تو پتہ چلے کہ انار بھی ہوتے ہیں اب ٹیسٹ کیا ہے اللہ اعلم لیکن یہ یقین ہے کہ دنیا کے ٹیسٹ سے کہیں ہی بہت ہی اچھا ہے تو صرف ناموں کی حد تک سونا ہے چاندی ہے صرف پتہ تو چلے کہ سونا چاندی بھی ہے اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ اور نئی چیزیں ہوتے تو ہمیں کیا پتہ ہے کیا چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک ہے حقیقت تو اللہ بہتر جانتے رہے یہ یقین ہے کہ دنیا کی ان سارے ناموں سے ان سارے چیزوں سے بہتر ہے کم نہیں ہے جیسا فرماتے ہیں لیکن الحقائق تختلف اختلاف عظیم لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ مختلف ہیں اختلاف عظیم قال عز وجل اللہ تعالیٰ جنات عدن جنات عدن سے مراد العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه عدن کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی شخص کسی جگہ پر اقامت کر لے اور وہاں سے ہلے بھی نہیں سکونت اختیار کر لے اور وہاں سے نکلنے کو دل بھی نہ کرے اسے کہتے ہیں عدن ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب التحول عما هو عليه من النعيم جنت کے کمالات میں سے ایک یہ کمال بھی ہے کہ جس شخص کو جو جنت میں مقام دیا جاتا ہے وہ اس سے باہر نکلنے کی طلب ہی نہیں کرتا چاہے اسے اوپر والے ہیں چاہے اسے نیچے والے ہیں دائیں میں جو بھی ہے دنیا میں دیکھ دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمیں کسی کو اور گھر دیکھ کے کاش میرا بھی ایسا ہوتا دل کرتا ہے نا کسی گاڑی دیکھ کر یا کیا خوبصورت گاڑی کیا کمال کاش میری بھی ہوتی تمنا ہوتی ہے نا جنت میں نہیں ہے کیونکہ جنت عدن ہے دل جڑ جاتا ہے لگ جاتا ہے اور وہاں سے ہٹنے کو دل بھی نہیں کرتا ہے یعنی کوئی حسرت باقی رہتی ہے کوئی حسرت نہیں ہے سبحان اللہ یعنی اسے کہتے ہیں مکمل نعیم مکمل لذت اسے کہتے ہیں جیسا فرماتے ہیں لأنه لا يرى أن أحد أكمل منه کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اس سے کامل نہیں ہے وہ یہ دیکھتے جو بھی اس کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور اسی میں خوش رہتا ہے سبحان اللہ ويحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن أرقى منه اور دل میں کوئی کجی نہیں ہوتی نہ کوئی کمی محسوس کرتا ہے ان کو دیکھے جو ان سے بلند درجے پہ ہیں نہیں وہ اپنی جگہ پہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ لمن أرقى منه أكمل جو ان سے زیادہ بلند درجے پہ ہیں یا کامل ان کو اس سے زیادہ نعیم ملا ہوا ہے قال اللہ تبارک و تعالی ارشاد باری تعالی لا يبغون عنها حولا سورہ کاف آیت نمبر 8 کے جو آخری جملہ ہے کہ اس سے تحول یا ہٹنے کا تمنا بھی نہیں کرتے اي لا يبغون تحول عما هم عليه لان الله قد اقنعهم بما اعطاهم فلا يجدون احدا اكمل نعيما منهم وہ اپنی جگہ سے ہلا ہٹنا نہیں چاہتے وہ اسی پر قناعت اللہ نے قناعت عطا فرمائی ہے اور اسی جگہ پر خوش ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے بہتر نعیم والا کوئی بھی نہیں ہے ولہذا سم اللہ تعالی هذا الجنات جنات عدن اس اللہ تعالی نے ان جنتوں کو جنات عدن نعم سبيان فرمايه تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء شيخ فرماتهم من تحت قصور وأشجارها. جب ذكر هو تجنت كاتو أكثر الله تعالى بيان فرماته من تجري من تحت النهر يمكن تل النهر جاري هوتي هي. اگر دیکھا جائے باغات کے نیچے سے نہریں تو نہیں جاتی نا، پانی کہاں جاتا ہے؟ باغات کے اندر سے گزر کے جاتا ہے. لیکن جنت کا معاملہ کچھ اور ہے، باب جنت کی ہو رہی ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کے گمان تک نہیں آ سکتی وہ چیز موجود ہے. کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کبھی کسی کان نے نہ سنا، اور کسی کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. تو اس لیے انداز بیان میں مختلف ہے نا. ہاں اچھا، حقیقت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد من تحت قصورها واشجارها والا فهو على سطحها وليس اسفل، یعنی جو محلات ہیں جنت کے اندر وہ جو باغات ہیں وہ ان کے تلے، ان کے نزدیک سے ہو کے گزر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. والا فهو على سطحها وليس اسفل، تو جو نہریں جو ہیں وہ ان کے یعنی زمین کی نیچے تھوڑی ہوتی ہے نا، وہ سطح پہ ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے انما هو من تحت هذه القصور والاشجار والانهار، اور یہ جو نہریں ہیں جب انسان محل کو اوپر سے دیکھے گا تو لگے گا اس کے نیچے سے یہ نہریں جاری ہیں. والانهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة، یہ جو نہریں جن کا ذکر کیا اللہ تعالی یہاں پہ اجمالی طریقے سے، فصل في سورة محمد، سورة محمد بتفصيل بيان كي الله تعالى نے فقال لتلك ارشاد. اب جنت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب دیکھیں نہروں کے بارے میں تھا کہ کیسے تفصیل بیان کی ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون، جنت کی مثالیں ایسی ہیں جن کا وعدہ کیا ایک متقین کے ساتھ. فيها ان جنتوں میں انہار، ایسے نہریں ہیں. من ماء غیر آسن، پانی والی جس میں پانی بوسیدہ نہیں ہوتا. ونہار من لبن، اور ایسے نہریں بھی ہیں جو دودھ کی نہریں ہیں. لم يتغير طعمه، جس میں ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ونہار من خمر، اور نہریں ہیں شراب کی. لذت للشاربین، جو پینے والے کے لیے لذت پیدا کر دیتی ہیں. ونہار من عسل مصفى، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف اور پاک شہد ہے. اگر آپ دیکھا جائے چار قسم کی چیزیں ذکر کی ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، شراب ہے اور شہد ہے، اور ہر اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے جو ان چیزوں میں کوئی خرابی پیدا کر سکتی ہے. پانی زیادہ دیر تک رکھیں تو بوسیدہ ہو جاتا ہے، جنت کے پانی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا. دودھ میں ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا اس کا. شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے، دو چیزیں، عقل جائے گی پھر لذت آتی ہے، دنیا کی شراب عقل جائے گی پھر لذت آتی ہے نا، اخ شراب ویسے نہیں، عقل کے ہوتے ہوئے لذت ہوگی. پھر شہد ہمیشہ کیا ڈھونڈتے ہیں دنیا میں، ہم خالص شہد ڈھونڈتے ہیں نا، بھی خالص ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، وہاں پر جو شہد ہے وہ خالص ہے اور صاف ہے، سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سورۃ محمد الاخر، یا سورۃ محمد آیت نمبر 15، وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير قنادق، اور ان نہروں کے تعلق سے آثار میں آیا ہے، یعنی جو صحیح آثار ہیں اور نصوص میں آیا ہے کہ انها تجري بغير أخدود وبغير قنادق، کہ بغیر خندق کے، بغیر ہم یہاں پہ پانی جاری کریں کہ گڑک ہوتا جاتا ہے نا تاکہ پانی اس میں سے چلے، جنت میں ایسا نہیں ہے، پانی ہوا میں اڑتا آ گیا اس طریقے سے، نیچے کوئی گڑا نہیں ہوگا، کوئی خندق نہیں ہوگی، پانی زمین پہ چلے گا سیدھا چلے گا، سبحان اللہ. بمعنى ان نهر يجري على سطح ارض يتوجه حيث وجهه الانسان ويحتاج الى شق خنادق، معنی یہ کہ انسان جب زمین پہ پانی کو رخ بدلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زمین میں کیا کرتا ہے، گڑا کھودتا ہے اور اس کا رخ بدلتا ہے، تو گڑا جہاں جس طرف رخ کرتا ہے زمین پر اس طرف پانی بھی اپنا رخ کر لیتا ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سلالة الماء يمين وشمالا. إسك زورتني هوجي. وفي هذا يقول من القيم رحمه الله في كتابه النونية من القيم رحمه الله فرماته أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها من الفيضاني. سبحان الله جنهلن جنتك وبغير قلقك هين اور پانی سطح پہ آ رہا ہے لیکن ادھر ادھر دائیں بائیں بھی نہیں جاتا, پھیلتا نہیں ہے پانی. سبحان اللہ. خالدین فیہا ابدا, شیخ صاحب فرماتے ہیں اے ماکثین فیہا ابدا, ہمیشہ کے لیے مومن جنت میں رہیں گے. لا یموتون ولا یمرضون, نہ مریں گے اور نہ ہی بیمار ہوں گے. ولا یبأسون, نہ بھی ان کو کوئی پریشان ہوگی. ولا یألمون, نہ کوئی درد ہوگا. ولا یحزنون, نہ کوئی غم ہوگا. ولا یمسهم فیہا نصب, نہ کوئی تکلیف ہوگی. فہم فی اکمل النعیم دائما و ابدا, نعیم کامل ہوگا ہمیشہ کے لیے. ابد الابدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ. دیکھیں خوشخبری, دیکھیں آپ ایک کے بعد خوشخبری, ایک کے بعد خوشخبری. خیر البریہ تو سب سے یعنی شروع میں پہلی خوشخبری, سب سے پہلے خوشخبری ہے. اور اگلے الفاظ میں دیکھیں خوشخبری بڑھتی جا رہی ہے, اور آخر میں سب سے بڑی خوشخبری ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. شیخ صفر وهذا اکبر نعیم, اکبر نعیم ان اللہ تعالی یرضى عنہم, سب سے کامل نعیم یہی ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے. فحل علیہم رضوانہ, اللہ تعالی پر رضوان پر حلال کر دیتا ہے, عام کر دیتا ہے. فلا يسخط بعده ابدا, اس کے بعد اللہ تعالی کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوگا. بل وینظرون الی اللہ تبارک و تعالی بعیونہم, بلکہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے. مومن جنت میں یعنی اہل جنت جو ہیں, کما یرون القمر لیلۃ البدر, جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہیں چودھویں کے چاند کی رات کو. لا یشکون فی ذلک, اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہوگا. ولا یمترون فی ذلک, نہ ان کو کوئی دقت ہوگی. ولا یتضامون فی ذلک, نہ کوئی ان کو پریشان ہوگی دیکھنے میں, نہ کوئی دقت ہوگی. ولا یتضامون, اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی معنی ہے, اے لا ینضم بعض الی بعض لیریہ الاخر, کہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو کر ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ دیکھیں کہاں پہ ہے. عام طور پہ کیا ہو جب چیز آپ کو صاف نظر نہیں آتی, چاند کو جب لوگ دیکھتے پتہ کیسے دیکھتے ہیں, مہینے کے ابتدا کے لیے یا مہینے کے خاتمے کے لیے, کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مہینہ شروع ہوا کہ نہیں. عربی مہینہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے, تو لوگ کیسے دیکھیں, کیونکہ چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے, دقت ہوتے ہیں دیکھنے میں. تو جس کو نظر آتا ہے پھر ساتھ والوں کو جوڑ کے دیکھیں یار اس سمت میں دیکھ کے نظر آ رہا ہے, تو لوگ یوں جڑ جڑ کے دیکھتے ہیں تاکہ کسی اور کو بھی نظر آ جائے. تضامون فی الرؤیہ سے مراد یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں معنی یہ بھی ہے کہ دقت نہیں ہوگی, یعنی لوگ جمع ہو کر ضم ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کہیں گے دیکھو یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے لیے, بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اَيْ لَا يَنْظُرُ بَعْضُ الْبَعْضُ لِيُرِيهُ الْآخَرُ بَلْ كُلَّ إِنْسَانٍ يَرَاهُ فِي مَكَانٍ حَسَبَ مَا أَرَاهُ حَسَبَ مَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, بلکہ ہر بندہ اپنی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا رہے گا. ثم قال عز وجل, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آخر میں, ذلك لمن خشی ربه اي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل, یہ سارے جزا جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب سے ڈر جائے, جو اپنے رب سے خشیت پالے. والخشیت, خشیت سے کیا مراد ہے؟ یہ خوف الله عز وجل مقرون بالهيبة والتعظيم ولا سوى ذلك الا من عالم بالله. خشیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے جس کے ساتھ ہیبت اور تعظیم ہوتی ہے, اور یہ صرف اور صرف اس شخص سے صادر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہے, جو علم اور معرفت اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور علم رکھنے والا ہے. قال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور, سورہ فاطرۃ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. انما یخشى اللہ, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. من عباد العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں. ان اللہ عزیز و غفور, بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور غفور ہے. شیخ صفرت اے العلماء بعظمتی و کمال سلطان, ہی علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال سلطان کی وجہ سے. فالخشیت اخص من الخوف, خشیت جو ہے جو خشیت میں معنی و خوف سے زیادہ مخصوص ہے. وتضح الفرق بينهما بالمثال, دونوں فرق ایک مثال سے واضح ہو جاتا ہے, یعنی خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پہ, اذا خفت من شخص لا تدري هل وقال عليك ام لا فهذا خوف, اگر آپ کسی شخص سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ شخص آپ پر قادر ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اسے خوف کہتے ہیں. وَإِذَا خُفْتَ مِن شَخْصٍ تَعْلَمُ أَنْهُ قَادِرٌ عَلَيْكَ فَهَذِهِ خَشْيَةٌ، ان کو ایسے شخص سے ڈرتے ہو جس کا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تم جانتے ہو، تو اسے خشیت کہتے ہیں. واضح ہوا؟ شاہ صاحب فرمود وبهذا تمت هذه السورة العظيمة وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا مما يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير، آمين رب العالمين. والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.